بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اب ہم اخیر کی طرف ہیں، علامات قیامت کا تذکرہ، اس میں بس آج اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ تذکرہ مکمل ہو جائے گا. آج کل کے حالات کے لحاظ سے بہت سی اور باتیں ہیں جو مختلف انداز سے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، علماء کی طرف سے بھی اس پر لکھا گیا ہے، اس پر کتابیں بعض لکھی گئی ہیں، دجال کے عنوان پہ اور یاجوج ماجوج کے عنوان پہ. لیکن بہرحال ہمارا مقصد جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر گزرنا تھا، تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں رہیں اور یہ معلومات ہمیں رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. تو آج ہمیں یاجوج ماجوج کا تذکرہ کرنا ہے. سورہ کہف کی تفسیر میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا تھا، وہاں پر بھی ان کے متعلق تذکرہ ہوا تھا، لیکن یہ عنوان چونکہ چل ہی رہا ہے تو اس لیے آج اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے، کون ہوں گے، اس وقت کیا حالات پیش آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاجوج ایک لفظ ہے، ماجوج ایک لفظ ہے، حمزہ کے ساتھ بھی اسے پڑھتے ہیں، بغیر حمزہ کے بھی یاجوج ماجوج، حمزہ اور الف دونوں طرح ٹھیک ہے. یاجوج ایک قوم ہے، قبیلہ ہے، اسی طرح ماجوج بھی، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، جس کو یاجوج ایک کو کہا جائے گا، ماجوج دوسرے کو کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں. جب خروج ہوگا تو وہ انہی کے خاندان کے لوگ ہوں گے، انہی کی نسل ہوگی جو آگے آئے گی. یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد سے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہ وحشیانہ طریقے پر لوگوں پر حملہ کرتے تھے، اپنے علاقے سے آتے اور قریب کے لوگوں پر حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے، ان کے سامان، ان کی کھیتیاں خراب کرتے، کسی کو مارتے، اس قسم کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت ذوالقرنین، ان کو جب دنیا میں مختلف علاقوں میں بھیجا اور وہ اللہ کے حکم سے مختلف علاقوں میں گئے، تو اس علاقے میں پہنچے جہاں پر جس قوم کے پاس یاجوج ماجوج بھی حملہ آور ہوا کرتے تھے. ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، تفسیر میں اس کا ذکر آ چکا ہے، اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی نبی نہیں تھے. اب اس کے بارے میں یقیناً ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے ساتھ کیا الہام ہوا کرتا تھا ان پر، یا کوئی پیغمبر تھے جن پر وحی آتی تھی اور وہ پیغمبر انہیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کا اب یہ حکم آیا، اب اللہ کا اب یہ حکم آیا. بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کچھ احکامات خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچایا دیا کرتے تھے، واللہ اعلم. بہرحال نیک آدمی تھے اتنا معلوم ہے. تو اس لیے قدیم زمانے میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے، اور ذوالقرنین اس لیے کہ اور بھی ہوئے ہیں ذوالقرنین، اور وہ بھی ذوالقرنین ایسے جن کا نام اسکندر ہوا ہے، اسکندر عربی میں سکندر بھی کہتے ہیں ہمارے لوگ. بہرحال اسکندر نام تھا، ذوالقرنین ان کا لقب تھا، ذوالقرنین کہا جاتا تھا. اس طرح کے ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جو آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والے تھے، ظاہر قرآن میں وہ مراد نہیں ہے. ایسے بھی ہوئے ہیں جو نیک صالح تھے، قرآن کریم میں وہ مراد ہے. اتنا معلوم ہے کہ قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ کوئی نیک شخص تھے، کوئی اللہ والے تھے، ایسے تھے جن کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت تھی، انصاف قائم کرتے تھے، دین کے احکام پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی دینی احکام کی کی دعوت دیتے تھے۔ بہرحال ذوالقرنین جب اس علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ اچھا، یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے ساتھ بڑی طاقت ہے، بڑا تجربہ ہے، بڑی مہارت ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا، اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ ایک کام ہمارے لیے کر دیجئے، پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو اجرت دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ ایک کام کر دیجئے کہ یہ اس طرف سے جو قوم ہے یا جوج ماجوج، وہ بڑا فساد مچاتے ہیں، تو آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی دیوار، کوئی ایسا مضبوط بند بنا دیجئے کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں، ان کے لیے کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ذوالقرنین چونکہ نیک آدمی تھے، اتنی محنت، اتنی مشقت سے دیوار بنائی، لیکن یہ فرمایا کہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، بس اتنا کر لو کہ تم میرا ساتھ دو، کام کرنے میں، محنت میں تم میرا ساتھ دے دو، باقی میں تمہارے لیے دیوار بنانے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال دیوار بنی، یہ سد ذوالقرنین جو کہلاتی ہے، یہ دیوار جو سد ذوالقرنین ہے، دو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا، وہاں سے یاجوج ماجوج آیا کرتے تھے، ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا دی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان، پہاڑ ایسے تھے جن پر چڑھنا مشکل اور دیوار ایسی بنائی تھی جس کو توڑنا یا اس کے اوپر چڑھنا مشکل۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے ان کے واقعے کا۔ اب یہ باقی ظاہر ہے اس سلسلے میں بہت سے سوالات اب ذہن میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں کہ یہ دیوار آخر کہاں بنائی گئی تھی، وہ کون سی قوم تھی، آگے ہم اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال سے مقابلہ کریں گے، اب یہ دجال کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی، دجال قتل ہوگا، اس کی قوم مقتول ہوگی، فتح حاصل ہو جائے گی، لوگ سوچیں گے چلو اب ذرا راحت ہوئی، اب ذرا راحت ہوئی، اتنا بڑا عظیم فتنہ، وشر غائب ینتظر، دجال سے نجات مل گئی، راحت ہوئی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ میں نے ایسے لوگوں کو اب میں نے ظاہر کیا ہے، ایسے لوگ نکلے ہیں جن سے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، اس لیے ان سے جنگ نہیں کرنی، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے۔ ملک شام میں ہوں گے، فلسطین اور ملک شام کے علاقے میں ہوں گے، وہیں پر غار کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، دوسرے لوگ بھی قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ، قلعے، غاریں ہوں گی، قلعے ہوں گے، ان جگہوں میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ یاجوج ماجوج کے جب خروج ہوگا تو ایسا خروج ہوگا کہ پوری دنیا میں اپنی قوم کے علاوہ باقی سب کو وہ قتل کریں گے، جو سامنے آیا وہ قتل، جو سامنے آیا اس کو قتل کر کے ختم کر دیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ دنیا میں اب کوئی باقی نہیں رہا، ہماری قوم ہے، ہمارے علاوہ کوئی باقی نہیں، باقی جتنے تھے وہ مر گئے، ان کو پتہ ہوگا کہ بس اب دو قسم کے لوگ باقی رہ گئے ہیں، ایک وہ جو غاروں اور قلعوں کے اندر محفوظ ہیں، تو ان سے ابھی تک مقابلہ نہیں کیا، اور دوسرے آسمان میں کوئی مخلوق ہے، وہ کہیں گے بس یہ دو قسم کی مخلوق باقی رہ گئی۔ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ پھر وہ آسمان کی جانب تیر برسائیں گے، اپنے تیر آسمان پہ پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے کہ آسمان سے جب تیر نیچے آئیں گے تو اس پر سرخ رنگ ہوگا، یہ کہیں گے دیکھو زمین والوں کو ہم نے قتل کیا، ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، خوش ہوں گے، کیا قوم ہوگی۔ بہرحال آسمان والوں کو، ان کے لحاظ سے وہ آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا رخ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب، ان کو محصور کر لیں گے، اور یہ حضرات تو ظاہر ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہوں گے، کھانے پینے کی تنگی، اور اس وقت ظاہر ہے کھانے کی قیمت، پیسے تو انسان رکھتا ہی ہے، کھانے پینے کی ضروریات تو بنیادی ضرورتیں ہیں، اس وقت انسان کھانے پینے کے لحاظ سے اس قدر مشکلات میں ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیل کا سر سونے کے دینار ہوا کرتے تھے تو 100 دینار سے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی سمجھا جائے گا، اتنی زیادہ کھانے پینے اور گوشت وغیرہ کی قیمت کا احساس ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہاں سے آئے گا کھانا، محصور ہیں۔ جب مشکلات بڑھ جائیں گی، تنگی بڑھ جائے گی، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کریں گے کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرما دیجئے کہ اب اس مصیبت کو ہم سے دور کریں، اس تکلیف سے ہمیں راحت دیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان، ظاہر اصل تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ دعا کریں گے، مسلمان بھی ساتھ ہوں گے، وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، اور ہوگا یہ کہ ان پر ایک بیماری مسلط ہو جائے گی، ان پر ایک بیماری مسلط ہوگی جس کے نتیجے میں گردن میں ایک قسم کے کیڑا ہوتا ہے، جو گردن میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان آخر اس بیماری کے نتیجے میں وہ کیڑا ہوتا ہے اور اندر انسان کو زخم کی طرح ہو جاتا ہے، اور آخر انسان کی موت تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے، بہرحال اس کے نتیجے میں یہ مر جائیں گے۔ تو پوری قوم، بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں، واللہ عالم ان کی تعداد کیا ہوگی، بہت بڑی تعداد، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، سب کے سب مر جائیں گے، لیکن اندر والوں کا باہر رابطہ ہوگا نہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، یہ مر گئے، نظر نہیں آ رہا، اب لوگ پریشان، پتہ نہیں کیا ہوا، باہر کے حالات کیا ہوئے، نظر تو کچھ نہیں آتا، بعض علاقوں میں لوگ قلعوں کے اندر ہوں گے، اب آج کل تو فون کا سسٹم ہے، ان کے یہاں کچھ انتظام ایسا نہیں ہوگا، باہر کے حالات، باہر کی خبریں اندر نہیں آئیں گی۔ تو اب یہ جو اندر ہوں گے، محصور ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک کہے گا چلو ایسا کرتے ہیں، دیکھتے تو ہیں باہر کے حالات کیا ہیں، شاید وہ ختم ہو گئے ہوں، تباہ ہو گئے ہوں۔ لوگ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، قلعے کا دروازہ کھولیں گے تو مریں گے، قلعے کا دروازہ کھولا تو یہ سیدھے اندر آ جائیں گے۔ خاموش کیوں ہیں؟ خاموشی اس وجہ سے ہے کہ شاید یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ خاموشی کی وجہ سے ہم دروازہ کھول لیں اور جیسے ہی کھولیں گے تو حملہ کر دیں گے، یہ ان کا دھوکہ ہے۔ بہرحال کوئی ایک کہے گا اچھا میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، موت کے لیے تیار ہو کر وہ نکلے گا کہ اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں کہ کیا حالات ہیں، دیکھ تو آؤں کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ بڑی تنگی پیش آ رہی ہے، اتنے کتنے عرصے تک ہم محصور رہیں گے، باہر نکلتا ہوں میں۔ اب باہر نکلے گا ایک شخص موت کے لیے تیار ہو کر، قلعے کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، تم جا کے دیکھ کے آؤ، وہ دیکھے گا اور خوشی سے اعلان کرے گا کہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا۔ لیکن باہر نکلے، جب باہر نکلیں گے تو وہاں چلنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، جہاں دیکھو کوئی مرا پڑا ہے اور اس کے ظاہر ہے کہ گلنے کی وجہ سے اس کی گندگی پورے میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی زمین پوری گندی ہوگی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے پرندوں کو بھیجے گا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے دو کوہان والا جو اونٹ ہوتا ہے اس کی گردن ہوتی ہے، اس طرح کے کوئی پرندے ہوں گے، اب اللہ عالم وہ کیا پرندے ہوں گے۔ بہرحال بڑے اونٹ کی گردن کی طرح ان کے کچھ جسامت ہوگی، اس طرح کے بڑے بڑے پرندے ہوں گے، وہ آئیں گے اور آ کر ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں جا کر پھینک دیں گے، لیکن ابھی گندگی تو باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، ایسی بارش کے زمین دھل کر صاف ہو جائے گی، زمین بالکل دھل کر صاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ زمین کو دھو دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوگا اپنی برکتیں نکالو، زمین کو حکم ہوگا اپنی برکتیں ظاہر کر دو۔ وہ وقت آئے گا، اس لیے کہ اب دنیا میں کوئی کفر باقی نہیں رہا، بڑی مشکلات سے گزرے، بڑی مشقتوں سے گزرے، دجال کا مقابلہ کیا، یاجوج ماجوج کے وقت بڑے صبر سے، مشکلات سے وقت گزارا، لیکن اب جو زمانہ ہے بس اب جنگ کا انتہا، جنگ کی انتہا ہو گئی، اب جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اب خیر و برکت کا زمانہ آ گیا، اب پورے دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں بچا، اب پوری دنیا میں بس خیر ہی خیر ہے، صلاح اور تقویٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہی لوگ موجود ہیں۔ اب یہ وقت آئے گا جب انار اگتا ہے تو انار اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ، ایک خاندان کے لوگ، کئی لوگ مل کر ایک انار کو کھائیں گے، اور اس کا جو چھلکا ہے اس کو چھتری بنا کر کئی لوگ اس کے نیچے بیٹھ سکیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اسی طرح دوسرے پھلوں میں اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک مثال ہے، جانوروں کے دودھ میں برکت ہوگی، پھلوں میں برکت ہوگی، اس وقت لوگوں کو عبادت کا ذوق بھی بڑا ہوگا اور آخرتی کی طرف دھیان ہوگا، ظاہر ہے وہ خیر کا زمانہ ہوگا۔ ایک عرصہ اس حال میں گزرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو دفن کیا جائے گا۔ کہاں دفن کیا جائے گا؟ واللہ اعلم، یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے، ایک ضعیف روایت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں، اور مشہور یہی ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی تغلید کر رہا ہوں، غلط نہیں ہے، لیکن اس پر ہر عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں، عقیدہ کی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قبر اتھر ہے وہاں پر تدفین کی جائے گی۔ ایک عرصہ ہوا قدیم زمانے سے شروع کی صدیوں میں اس کو بند کر دیا گیا تھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر دیکھی نہیں ہے، شروع دور سے جب سے بند کر دیا گیا، وہ علاقہ ہی ایسا ہے کہ بالکل بند ہے، جہاں کوئی دروازہ ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں دروازہ ہے، لوگ جاتے ہیں اندر صفائی کرتے، نہیں، کوئی اندر نہیں جاتا، وہ جتنی چادر اس پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، چادر جو ہے وہ اس حجرے کے اوپر چڑھی ہوتی ہے جو اور کہتے ہیں 50 سال میں بدلی جاتی ہے، بہرحال وہ چادر جو ہے وہ تو اس کمرے کے اوپر جو دیواریں بنی ہوئی ہیں ان دیواروں کے اوپر چادر ہوتی ہے، اندر جو قبریں ہیں ان قبروں تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، وہ ہر طرف سے بند ہے، اس میں دروازہ ہی نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف ایک روشن دان کی طرح بنا ہوا ہے جسے کھولا جا سکتا ہے، اور سیدھا اوپر اگر جائیں تو گنبد کے اوپر جو ایک جگہ نظر آتی ہے تھوڑی سی جسے کھولا جا سکتا ہے، وہاں اس کے بالکل سیدھ میں نیچے وہ قبر تک وہ جگہ کھولی جا سکتی ہے، یعنی کھڑکی کی طرح بنا ہوا ہے، روشن دان کی طرح جسے کھولا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، بعد میں اس کو کھولا جائے گا، کیا ہوگا، یہ صحیح ہے کہ وہیں پر دفن ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی یا کہیں اور ہوگی، واللہ عالم، یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی ضعیف روایتیں، جو انتہائی ضعیف روایتیں ہوں ان کے بارے میں ہم یقین نہیں رکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے صحیح اور ضعیف میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ فضیلت کی جہاں مسئلہ آتا ہے، جہاں فضائل اعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا فضیلت ہی ہے، عمل کر لو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ دیں گے ثواب، لیکن جہاں کوئی، لیکن اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، شرعی احکام اسے ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو دفن کیا جائے گا، پھر وہی آہستہ آہستہ آہستہ، یعنی ابھی تو نیک لوگ صلحاء موجود ہیں، آہستہ 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 پھر ہوگا یہ کہ پھر وہی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ دین سے دوری کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا، یہ میں پورے تمام احادیث کے، مختلف احادیث کا خلاصہ سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ایک ہوا چلے گی، اور جیسے آج کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک مثال اللہ نے پیش کر دی، کہتے ہیں کہ ہوا چائنا سے شروع ہوئی، ایک بیماری شروع ہوئی، اور لیکن یہ تو ایک وائرس کہتے ہیں کہ ہے، اس کی جو بھی حقیقت ہے واللہ اعلم ہم نہیں جانتے، لیکن بس یہ ہے کہ ایک علاقے سے ایک چیز شروع ہو اور پوری دنیا میں پھیل جائے، اس کی مثال اللہ نے ایک پیش کر دیا ہمیں۔ بہرحال اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی اور ہر مؤمن کے بغل میں وہ ہوا لگے گی، چاہے وہ کسی غار میں ہو، چاہے کسی شہر اور آبادی میں ہو، ہر جگہ جہاں بھی کوئی مؤمن مسلمان ہے وہ ہوا اس کو لگے گی اور اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے صرف اسلام ہی اسلام باقی تھا، حق ہی حق باقی تھا، اب اس کے بعد بالکل اسلام مٹ گیا، یعنی اب یہ کہ حق کوئی بھی نہیں، توحید پر عمل کرنے والا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ اب باقی رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ شرار الخلق، بدترین مخلوق باقی رہ جائے گی۔ اب ان میں جب شر بڑھتا چلا جائے گا اس کے بعد پھر اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان میں دیکھو مشرکین ہوں گے لیکن اللہ کہنے والے بھی ہوں گے۔ جب اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اور سب اپنی اپنی دنیا میں اور دنیا کی بے حیائی میں، بدکاریوں میں، زنا میں، ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے، اچانک صبح کا وقت ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کچھ اور واقعات پیش آئیں گے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج بہرحال یہ یاجوج ماجوج کے متعلق ہم جو میں نے خلاصہ تو بتا دیا کہ کیا ہوگا، کس طرح قیامت کا کہ اخیر میں جو دور ہوگا وہ میں نے بتا دیا، لیکن اب یاجوج ماجوج سے متعلق کچھ سوالات جو ذہن میں آتے ہیں ہم ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعی وہ ایسے ہوں گے کہ بہت چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے یا بہت بڑے ہوں گے؟ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یعنی ان کے لمبے ہونا اس بارے میں بھی کوئی روایت صحیح نہیں، بہت چھوٹے قد کا ہونا اس بارے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اسرائیلیات وغیرہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ اچھا ان کے کان بڑے بڑے ہوں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس بارے میں کوئی معتبر بات نہیں۔ عام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو گویا کہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، لیکن ایک وحشیانہ طریقہ ہوگا، ظالمانہ ان کا ایک مزاج ہوگا، یہ ان کے طور و طریق جو ہیں وہ عام انسانی اخلاق سے مختلف ہوں گے، ورنہ جسمانی اعتبار سے عام انسان کی طرح ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج، خیر سامنے ہمارے سامنے جو عنوانات ہیں وہ تو خیر بہت مختلف ہیں اور کئی سوالات ایسے ہیں جن کے، یعنی میں نے جو خلاصہ بتایا تو اس میں اس کے جوابات آ ہی گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، یہ دیوار کہاں بنائی گئی ہے؟ قدیم مفسرین کے کلام میں تو مختلف باتیں ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ترکیہ جو ہے اس کے قریب کوئی جگہ ہے، اور ترک کو ترک اسی لیے کہتے ہیں لئنہم ترکو، اس لیے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، یعنی یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن یہ وحشی نہیں تھے، یہ سمجھدار تھے، بااخلاق تھے، تو ان کو چونکہ یہ لوگ سمجھدار اور انسانی مزاج سے ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے تو ان کو یاجوج ماجوج سے الگ کر کے ان کو تو بچا لیا گیا اور یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے محصور کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ وہیں ہیں، اگر دیوار وہاں ہوتی تو سب دیکھ لیتے، ترک تک پہنچنے والے کوئی دیوار ہوتی تو ان کو تو لوگ دیکھ لیتے، وہیں پر موجود ہوتی، وہاں پر تو ایسی کوئی دیوار بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو پھر یہ کہاں، کون سا علاقہ ہے اور کیا وہ دیوار موجود ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم کوئی یقینی بات تو نہیں کہہ سکتے۔ قرآن میں حدیث میں جو بات آ گئی اتنا تو یقین کرنا ضروری ہے، لیکن جو بات نہیں آئی اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم فرق کر لیں کہ قرآن و حدیث میں کتنا آیا اور کتنا نہیں آیا۔ اتنا تو آیا کہ ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، وہ یاجوج ماجوج اس کے پیچھے محصور ہو گئے تھے، یہ تو ہے، ہو گئے تھے اور دیوار بنائی تھی، یہ تو ہے۔ قرآن میں یہ بھی آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دیں گے، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ وقت آئے گا سے کیا مراد؟ کیا وقت آ چکا ہے اور دیوار ٹوٹ چکی ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ دیوار ٹوٹ چکی ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل چکے ہیں اور نکل کر عام انسانوں میں آباد ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کا خاندان یاجوج ماجوج کے خاندان سے معروف نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگے جانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنی پوری ایک فوج کی شکل میں اپنے آپ کو تیار کریں گے اور بڑی تعداد میں ہونے کے ساتھ، یعنی ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، بعد میں دوسروں کی تعداد کم ہو جائے گی، ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، اور یہی ہیں جو ابھی ہم انسانوں کے درمیان آباد ہیں اور ہم پر حملہ کریں گے. یہ ایک مستقل بہت تفصیل طلب عنوان ہے, لیکن بہرحال یہ میں نے خلاصہ بتا دیا. ظاہر ہے اس پہ جن کی نظر احادیث پر ہے ان کو تو اشکال ہوگا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سے آج اتنا سوراخ ہو گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ روزانہ دیوار کو توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں, اخیر تک جب پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ان کا سردار کہتا ہے کہ اچھا آج رہنے دو کل پورا کر لیں گے کل پورا کر لیں گے. دوسرے دن اٹھتے ہیں تو دوبارہ دیوار اسی طرح بن جاتی ہے, پھر شروع کرتے ہیں پھر کھودنا شروع کرتے ہیں, اور پھر جب اخیر پہ پہنچنے لگتے ہیں رات ہو جاتی ہے تو پھر ان کا سردار کہتا ہے اچھا کل پورا کریں گے. جب نکلنا مقدر ہوگا انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل پورا کریں گے. اس کا مطلب ہے اللہ کا وہ جانتے ہیں, انشاءاللہ کہیں گے, اور جیسے انشاءاللہ کہیں گے دوسرے دن اٹھیں گے تو دیوار کل جتنی توڑی تھی اتنی ہی ٹوٹی ہوئی باقی ہے, یعنی اتنی موجود ہے, اب مزید اس کو پورا کر لیں گے, ٹوٹ جائے گی تو ان کا خروج ہوگا. لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ جس روایت میں آتا ہے کہ اس طریقے سے وہ روزانہ دیوار کو کھودتے رہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے, تو اس کو بھی یقین اس پر یقین نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل گیا, وہ صحیح روایت ہے, لیکن اس کو حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے, مجازی معنی بھی اس کے مراد لے سکتے ہیں کہ دیوار میں سے اتنا کھل گیا کہ مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اس کو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ اور مجاز کے طور پر اس طرح بیان فرمایا. بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ اب میں اس کی تفصیلات میں پھر نہیں جاتے کہ وہ کون سی قوم مراد ہے اور کیا ہے, لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ دیوار ایک عرصہ ہوا ٹوٹ چکی ہے اور وہ لوگ ہم عام انسانوں کے درمیان آباد ہو چکے ہیں, اور اب ہم ان کو یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے نہیں ہیں, اگرچہ ان کی نسل اوپر جا کر ان سے ملتی ہے, لیکن ابھی ہم ان کو اس نام سے نہیں جانتے. اخیر میں ان کا خروج ہوگا اور یہی لوگ ہیں جو عام انسانوں پر حملہ کریں گے. یہ رائے بہت سے علماء نے اختیار کی ہے, غلط نہیں ہے, اس کو غلط نہیں کہہ سکتے, کسی قرآن و حدیث کے نص کے خلاف نہیں ہے. دوسری رائے جو زیادہ مشہور ہے اور عام طور پر ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوتی ہے اور قدیم مفسرین نے محدثین نے جسے بیان کیا ہے اور عام احادیث پڑھنے سے جو نقشہ ذہن میں آتا ہے, وہ یہی ہے کہ ابھی تک وہ کسی دیوار کے پیچھے ہیں اور دیوار ٹوٹے گی اسی وقت جب ان کے خروج کا وقت آئے گا, جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا, حملہ کرنے کا وقت آئے گا, اسی وقت دیوار ٹوٹے گی, اس وقت دیوار ٹوٹنے کے بعد وہ نکلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ کسی دیوار کے پیچھے ہیں. اب وہ دیوار کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا دیکھ لی, گوگل میں تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو. یہ بات تو خیر صحیح نہیں ہے. یہ ہم جیسے لوگ جو دنیا کے نقشوں سے زیادہ واقف نہ ہوں وہ تو شاید اس غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس بات کو جانتے ہیں اس فن کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں, پوری دنیا کہاں, دنیا کے کتنے علاقے ہیں جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں, بس دور سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے اوپر سے بہت دور کا نقشہ دیکھا ہوا ہے, نیچے اگر کوئی قوم آباد ہے لوگ ہیں نظر نہیں آئیں گے, اوپر سے اندازے سے نقشہ بنا ہوا ہے, پورا علاقہ دیکھا ہوا نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہم قرآن کریم میں اگر دیکھیں, ثم اتبع سببا, ایسٹ کی طرف ذوالقرنین گئے, ویسٹ کی طرف گئے, اس کے بعد کس طرف گئے, اس کا کوئی ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس بیان فرمایا, مغرب الشمس بیان فرمایا, ایسٹ اور ویسٹ, لیکن اس کے بعد کہاں گئے؟ ساؤتھ میں تو پورا علاقہ دیکھا ہوا ہے تقریباً. تو اس کا مطلب یہ ہے بظاہر کہ یہ نارتھ کی طرف کا کوئی علاقہ ہے. اب یہ نارتھ کی طرف کے علاقے تو وہ ہیں جو برفانی علاقے کہلاتے ہیں, جہاں برف ہی برف ہے, وہاں پر اگر کوئی قوم آباد ہو تو ہم نہیں جانتے. خاص طور پہ اللہ کا نظام ہے, ہم نہیں جانتے. میں صرف کہہ رہا ہوں احتمال کے درجے میں کہ اگر برفانی علاقے کے نیچے بھی اگر کوئی قوم آباد ہوگی تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا, اوپر سے برف آ گئی, لوگ سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں برف نظر آتی ہے, سفید نظر آتا ہے, وہاں اگر کوئی قوم آباد ہو, ایک بڑا علاقہ ہے جو خالی پڑا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے. خیر, یعنی بس جیسے میں بتا رہا تھا کہ قرآن میں حدیث میں اتنا آیا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. میں احادیث اور ان آیات وغیرہ پر ہم کو دہرانے کہ اب ضرورت محسوس نہیں کرتا، یعنی وہ تو احادیث وغیرہ معروف ہیں، بس اتنا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کا ہونا یقینی ہے، اخیر میں ان کا خروج یہ بھی یقینی ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان کو ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے محصور کر دیا تھا وہ بھی یقینی ہے، یہ سب باتیں یقینی ہیں. اس سے زائد دیوار ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی، دونوں ہو سکتا ہے. اخیر میں خروج ہوگا یا ابھی ہم میں رہتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے. اس بارے میں کوئی ہمیں یقینی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اگر ہیں تو کہاں ہیں، ظاہر ہے کہ ہیں، یہ بھی یقینی نہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے ہیں یا اب دیوار ٹوٹ چکی، وہ دیوار کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں محصور ہیں. اگر ہیں تو وہاں ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا، جس طرح وہ دجال جو کسی جزیرے میں محصور ہے، وہ کون سا جزیرہ ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکا. اسی طرح یاجوج ماجوج اگر کسی جگہ ہیں، اور ابھی ہو سکتا ہے ان کی تعداد زیادہ نہ ہو، بعد میں تعداد بڑھ جائے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. بہرحال جو چیزیں میں اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ جتنی چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر تو ہم یقین رکھیں، اس کا انکار نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کوئی دیوار ہوگی اور کہیں پر اتنی بڑی قوم آباد ہوگی، پوری دنیا سب نے دیکھ لی تو ان احادیث کا انکار کر دیں، ولیعاذ باللہ، یہ غلط ہے. قرآن نے، حدیث نے ہمیں اتنا بتایا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں قوم، اب وہ ہم میں آباد ہے یا دیوار کے پیچھے ہمیں نہیں پتہ، دیوار ابھی تک ہے یا ٹوٹ چکی ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیوار ٹوٹ گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیوار نہ ٹوٹی ہو لیکن دوسرے راستے سے یہ لوگ ہم انسانوں کے درمیان آ گئے ہوں. ترقی کرتا ہے انسان، آگے بڑھتا ہے، کشتی بناتا ہے، اگر پیچھے پانی ہے تو پانی کے علاقے سے آ جائے. تو اس لیے بہت بڑا احتمال ہے کہ وہ ہم انسانوں کے درمیان آباد جو قوم ہیں ان میں سے ہی کوئی قوم ہو، اور ان کی تعداد اخیر میں بہت بڑی تعداد بن جائے اور بڑھ جائے، اور وہی لوگ عام انسانوں پر حملہ کر لیں. تو اس لیے اس بارے میں جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس میں، اور جو ثابت نہیں ہے اس میں، فرق کرنا ضروری ہے، تاکہ قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے اس کو ہم یقین کے درجے میں مانیں، اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس بارے میں ہم کہیں ہو سکتا ہے اس طرح ہو، ہو سکتا ہے یہ ہو، اور اس کا فیصلہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہمارے عنوانات میں کوئی بہت بڑا عنوان باقی نہیں رہا. ایک عنوان اس میں یہ بھی ہے کہ سد ذوالقرنین کا دیوار چین سے کوئی تعلق ہے. ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں، دیوار چین بالکل الگ چیز ہے اور یہ سد ذوالقرنین بالکل الگ چیز ہے. وہ تو بہت بڑی دیوار دو علاقوں میں فرق اور فاصلہ کرنے کے لیے تھی، یہاں پر تو یہ پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائی گئی تھی، اور وہ دیوار پتھروں کی بنی ہوئی ہے، یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی یہ تو لوہے کی اور سیسے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی، جس کی تفصیل سورہ کہف میں آ جاتی ہے. آخری عنوان اس میں ہے کہ کیا مسلمانوں پر یاجوج ماجوج کے خلاف لڑنا واجب ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی کا نزول ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کو میں ظاہر کر رہا ہوں جس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ محصور ہو جائیں. کوئی سامنے آ گیا تو آ گیا، وہ مقتول ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بس بچانے کے لیے غار میں چلے جائیں، اپنے آپ کو کہیں محصور کر لیں، قلعوں وغیرہ کے اندر جو ہوں گے وہ بچ جائیں گے، عام آبادی میں رہنے والے لوگوں کو وہ قتل کر دیں گے. پھر یہی علاقے جو وہ فتح کریں گے اور جہاں لوگوں کو قتل کریں گے، وہی علاقے پھر مسلمانوں کے اور اہل حق کے قبضے میں آئیں گے، اور اس وقت پھر فتوحات بہت کثرت سے ہوں گی. باقی اس بارے میں روایات بہت مفصل ہیں، اور جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا جس میں سے یہ ہم یہ عنوانات دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی بڑی تفصیلی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. بس باقی کوئی اہم عنوان ایسا باقی رہا نہیں. ایک اور بات بس یہ ذہن میں رہے، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد، یعنی ان کے خروج کے بعد جب وہ ہلاک ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی حج بیت اللہ کا سلسلہ، عمرہ کا سلسلہ باقی رہے گا. حدیث میں آتا ہے لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، حج بیت اللہ اور عمرہ دونوں خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی باقی رہیں گے، وہ سلسلہ باقی رہے گا۔ بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، یہ عنوان آج ہمارا یاجوج ماجوج کے سلسلے میں جو بات ہو گئی کافی ہے۔ آگے جو اخیر کے جو حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کر کے اس عنوان کو مکمل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک دو سوال تھے، ایک تو سوال یہ تھا کہ گھر میں بسا اوقات بیٹھنے کی جگہیں اس طرح بنی ہوتی ہیں کہ صوفے رکھے ہیں یا بیٹھنے کی بیٹھک بنی ہوئی ہے جس میں قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، تو کیا اس طرح قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست ہے؟ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر انسان مثلا قرآن پڑھ رہا ہے، نماز میں تو خیر قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، ضروری ہے، لیکن تلاوت وغیرہ کے لیے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، عبادات کے لیے درود شریف تسبیحات میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ایک ادب کا تقاضا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر بیٹھنے میں انسان عام حالات میں اگر بیٹھتے ہوئے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھتا ہے تو کوئی خلاف ادب چیز نہیں ہے، اس طرف بیٹھنا خلاف ادب نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، پیر پھیلانا قبلے کی طرف وہ خلاف ادب ہے، لیکن اس طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا خلاف ادب نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، حالت حیض وغیرہ میں جب قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، ان دنوں میں، ان ایام میں منزل پڑھنا درست ہے؟ اصول یہ ہے اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں دعا کا عنوان پایا جاتا ہے، دعا کا عنوان پایا جاتا ہے، دعائیہ آیات ہیں، حفاظت کے کوئی ذکر ہے، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، یہ معوذتین ہیں، تو اس طرح کی آیتیں اور صورتیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، جو چھوٹی سی صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں، حفاظت کے لیے یا دعا کے لیے جس میں وہ عنوان بھی پایا جاتا ہو۔ لیکن وہ آیتیں جس میں دعا کا کوئی عنوان یا حفاظت کا کوئی عنوان نہ ہو مفہوم کے لحاظ سے، اور ان کو، تو ان آیتوں کو پڑھنا درست نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے۔ اب منزل میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں جو حفاظت ہی کے لیے اور دعا ہی اس میں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کو آیت کے طور پر نہیں، تلاوت کے طور پر نہیں، دعا اور حفاظت کے طور پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن منزل میں چونکہ اور بہت سی آیتیں ہیں، تو اس لیے منزل، حالت حیض میں جب قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، ان ایام میں منزل پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی کوئی سمجھ سکتا ہو کہ کون سی آیتیں دعا اور حفاظت کے عنوان پر ہیں اور کون سی نہیں ہیں، ان کو تو پھر فرق کر کے پڑھ لے، لیکن کوئی نہ فرق کر سکتا ہو تو پھر منزل نہ پڑا کرے۔ ایک اور سوال ہے، سورہ فاتحہ منزل کی آیات وغیرہ پانی پر دم کر کے گھر والوں کو پلاتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا کہ آج کل COVID-19 کے حالات میں دم کرنے کے بعد پانی کو بوائل بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ دم کرتے ہوئے تھوک کے ذرات بھی جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو بیماری ہو تو الگ بات ہے، وہ احتیاط کر لے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو میں پیروں کے خلال نہ کرنے پر حدیث میں وعید آئی ہے، یعنی پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے، پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا، ہاتھ پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے، اس کو چھوڑنے پر کوئی وعید نہیں ہے۔ ہاں، پانی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوا تو الگ بات ہے، اگر پانی پہنچ گیا تو وضو ہو جائے گا، خیر وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ اس پر کوئی وعید نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ خلال کرنا سنت ہے، اور خلال کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کرنا یہ مستقل سنت ہے، ایک ادب ہے۔ تو جتنی حد تک انسان کر سکے وہ کر لے کہ خلال کر لے، اور خلال کرنے کے لیے اگر بعضوں کو مشکل ہوتی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ نہیں استعمال کر سکتے، دائیں ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے، یا اور کوئی صورت ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل خود سنت ہے، پھر اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ تو جتنا سنت کے مطابق کرے گا اتنی فضیلت ہے، جہاں مجبوری ہے وہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ عادت کے اوپر ہے، یعنی ہم بھی یعنی اس طرح سنک میں جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی الحمدللہ کہ وہ بائیں ہاتھ سے ہی، اس کی چھوٹی انگلی ہی سے خلال کریں، لیکن اگر کسی کو مشکل ہو تو اس کا عذر ہے، وہ عذر کی حالت میں کوئی حرج، ویسے بھی کوئی حرج نہیں، اور سنتیں ہیں تو سنتوں کا عذر کی وجہ سے ترک ہو جانا اس پر کوئی وعید وغیرہ نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ رات کو، آج ہم نے 9 بجے کا وقت طے کیا تھا، 9 بجے انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔